بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سيدة عائشة صديق رضي الله عنها فرماته: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. آج خطبے کا موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کے بعد شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بعد کہ ہم نے یہ جانا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھریلو زندگی کیسی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، بزرگوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے. انسان کی پہچان انسان کے اخلاق سے ہوتی ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل سیرت ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کے تعلق سے پچھلے خطبات میں چند باتیں بیان کی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خلق کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، کوئی شک نہیں اس میں. صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کی زندگی میں ایک خصوصیت تھی جس سے آج ہم محروم ہیں. خوش قسمتی تھی ان کی، کیونکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کی زندگی کا ایک خاص حصہ تھے جن کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے، تصور نہیں کر سکتے تھے کہ جب صبح اٹھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پائیں گے. لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بشر پیدا ہوتے ہیں اور بشر مر بھی جاتے ہیں، دنیا میں آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، انسان کی بقا انسان کے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی سے نہیں، اس کی خوبصورتی سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکمل زندگی حسن اخلاق پر قائم تھی، اور حسن اخلاق ہی سے پہچانی جاتی تھی. میں چند مناظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں سے. میں سارا تو نہیں بیان کر سکتا لیکن ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے باتوں میں کہ ہمارے دلوں میں بات اتر جائے اور ہماری زندگی بھی روشن ہو جائے. جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا مسکرانا دوسروں کی طرف دیکھ کر یا بعض اوقات خاموشی اختیار کرنا. بعض لوگوں کے نزدیک یہی حسن اخلاق ہے کہ ہم کسی کو پریشان نہیں کرتے, کسی کو اذیت نہیں دیتے, اپنے زندگی سے واسطہ رکھتے ہیں, کسی کو برا بلا نہیں کہتے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. حسن اخلاق کی حدود یہاں تک نہیں ہے. بعض اوقات بولنے سے حسن اخلاق ہوتے ہیں اور بعض اوقات خاموش اختیار کرنے سے حسن اخلاق ہوتا ہے, بعض اوقات مسکرانے سے حسن اخلاق ہے اور بعض اوقات رونے سے حسن اخلاق ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت میں سے چند ایسے مناظر جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے. کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پہچانا اور کیا ہم نے ان پر عمل بھی کیا کہ نہیں؟ اور پھر انشاءاللہ آخر میں اس حسن اخلاق کا راز کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. حسن اخلاق کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد نہیں, نبوت سے پہلے سے موجود تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے, اس دنیا کی سب سے زیادہ پاک زمین پوری دنیا میں. اس زمین کے اوپر مکہ سے بہتر کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے, اور زمانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین زمانہ تھا. شرف المکان ہے, شرف الزمان بھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی اس سے زیادہ شرف رکھتا ہے. اور حسن اخلاق آپ کے اس وقت نمایاں ہوتے ہیں جب مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور میں کوشش کروں گا آج کی نشست میں مشکل اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. دیکھیں اچھے اوقات میں تمہارے اخلاق سامنے ہوتے ہی ہیں نا, برے اخلاق والا بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر دیتا ہے, لیکن جب مشکلات کا سامنا آتا ہے تو اچھے اخلاق والے کیا کرتے ہیں تب؟ آئیے دیکھتے ہیں. نبوت سے پہلے ایک مسئلہ کھڑا ہوا, کعبے کی تعمیر نو کا. قریش نے یہ دیکھا کہ کعبے میں درانیں لگی ہوئی ہیں بہت زیادہ اور کچھ اینٹیں گرنے کو ہیں, تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کعبے کی تعمیر نو کرتے ہیں. اور اس کے لیے ایک شرط لگائی کہ کعبے کی تعمیر کے لیے جو مال خرچ ہوگا وہ مال حلال ہوگا, حرام میں سے ہم کوئی مال خرچ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس گھر کی تعظیم فرض ہے. عجب بات ہے, کعبے کے ارد گرد 360 بت موجود ہیں لیکن ان کو فکر لگی ہے کہ اگر ہم حلال مال کے علاوہ کوئی حرام مال شامل کر دیں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو حلال مال کی تعمیر سے کعبے کی تعظیم ہوتی ہے، یہ درست ہے، لیکن 360 بت موجود ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان بتوں کی عبادت سے ہم اپنے رب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. الغرض، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی، بچپن سے ہی، کبھی بھی کسی بت کی عبادت نہیں. جب پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہو تو ایک چھوٹا سا بچہ کیا کر سکتا ہے، وہ بھی تو بدل سکتا ہے نا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب کعبے کی تعمیر کے لیے اکٹھے ہوئے اور تعمیر شروع ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ عرب قبائل، خود قریش کے اپنے بھی جو چھوٹے قبیلے ہیں، وہ سب مل کے انہوں نے تعمیر کی. اب مسئلہ تب پیش آیا جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا، اور کعبے کی سب سے عظیم جگہ جو حجر اسود ہے، جو اس زمین کا پتھر نہیں ہے، جو خاص جنت سے اتارا گیا ہے، جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپس میں جھگڑا ہوا، اب حجر اسود کون رکھے گا اپنی جگہ پہ؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا فیصلہ کرنے والا وہ شخص ہوگا جو صفا کے دروازے سے داخل ہوگا. انہوں نے خاص سمت بنائی ہوئی تھی، یہ صفا کا راستہ ہے اور دوسرے بھی ان کے راستے سے، یمانی اور شمالی، اس طریقے سے. تو جو اس راستے سے داخل ہوگا، اس دروازے سے داخل ہوگا، وہی ہمارا فیصلہ کرے گا. اور سبحان اللہ، داخل ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تو خوشی کے مارے انہوں نے کہا کہ محمد ہی واقعی ہمارا فیصلہ کرے گا. الصادق الامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، اور سب سے بڑے سچ اور امانت دار ہیں پورے مکہ میں. اور جب یہ واقعہ پیش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے کم تھی، اور فیصلہ کروانے والے بزرگ ہیں جن کی عمر 50-60 سال سے زیادہ ہے، وہ حکمت والے، اپنی قوم میں معروف لوگ، با اثر اور رسوخ والے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ دیکھا کہ جھگڑے پر پہنچ چکا ہے، اب اگر کسی ایک شخص کو کہتے کہ آپ رکھیں، کسی ایک سردار کو کہتے کہ آپ یہ پتھر رکھیں، تو دوسرے ناراض، دوسروں کہتے تو پھر تیسرے ناراض. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت اخلاق میں سے، حکمت بھی، حسن تصرف بھی اخلاق میں سے ہے، جو آج ہم بہت سارے لوگوں میں جس کا فقدان نظر آتا ہے، خاص طور پہ جوان طبقے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چادر لے کے، اور اس چادر کو جو بھی قبیلوں کے سردار ہیں وہ پکڑیں سارے، حجر اسود کو اس چادر میں رکھتے ہیں، سب اس چادر کو اٹھائیں، سب حصے دار ہو گئے کہ نہیں، جتنے بھی قبیلے تھے. اور پھر رکھے گا کون؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھیں گے. اور یہ ایک اشارہ تھا کہ اس گھر کی عظمت اس وقت تک ناقص ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھا، سارے لوگ، جتنی بھی سردار، سارے خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع ہوئے کہ یہی فیصلہ ہے اور یہی حق ہے اور یہی انصاف ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عرب قبائل جب لڑنے کو آتے ہیں تو پھر کیسے لڑتے ہیں، یعنی کسی کا قتل کرنا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنے رب کے فضل و کرم سے اس شدید مسئلے کا حل اس خوبصورت اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب نبوت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مشکل وقت تھا. ایک نئی چیز زندگی میں, یعنی نبوت ملنے سے پہلے چند نشانیاں تھیں کہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے السلام علیکم, دیکھتے تو کوئی ہے نہیں, کوئی بھی ارد گرد نہیں ہے, تو پتھروں سے آواز آتی تھی بعض اوقات, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے صبح اٹھتے تو سچ ثابت ہوتا. تو اچانک یہ تبدیلی آئی, پہلے ایسا نہیں تھا, لیکن نبوت سے جو پہلے چھ مہینے ہیں یہ تبدیلی محسوس ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اقرا بسم ربک الذی خلق, تو عجیب سے ایک ماحول تھا, اکیلا شخص رات کی تاریکی میں ایک غار میں کیا کر رہے تھے, تدبر کر رہے تھے پوری کائنات میں, کس کائنات کا کوئی رب ہے, اور یقیناً وہ رب سب سے عظیم ذات ہے جو ہمارے لوگ کہتے, ہمارے بزرگ کہتے, وہ ٹھیک نہیں کہتے کہ ہم رب کی عبادت بھی کرتے اور ان بتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں, یہ راستہ ٹھیک راستہ نہیں ہے, لیکن صحیح راستہ کون سا پتہ نہیں. جنگلوں میں اور غاروں میں اس وقت جایا جاتا ہے جب قرآن اور سنت کی روشنی نہ ہو, رہنمائی نہ ہو, تو تاریکیوں میں انسان کوشش کرتا ہے کہ ایسی جگہ پر چلے جہاں پر وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ فرمایا اقرا, اب مسئلہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سچ دیکھیں اور بہادری دیکھیں, ما انا بقارئ, میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں کیسے پڑھوں. دوسری مرتبہ اقرا, تیسری مرتبہ اقرا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں, زور سے گلے سے لگاتے ہیں, پھر چھوڑتے ہیں اور پھر فرماتے اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ڈر لگا, مسئلہ تو ہے لیکن حل دیکھیں کیسے ملا. جاتے ہیں اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنے زوجہ مطہرہ سے سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, مشورہ لیتے ہیں, اور حسن اخلاق میں سے ایک صورت مشورہ لینے کی جس کا آج بہت سارے بڑوں بچوں میں نہیں جوان بزرگوں میں بھی فقدان نظر آتا ہے, اپنی مرضی کر بیٹھتے ہیں پھر پچھتاتے رہتے ہیں. مشورہ کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بھی بڑی تھی, وہ ایک سمجھدار با اثر حکمت والی خاتون تھی رضی اللہ تعالی عنہا, تسلی دی آپ پریشان نہ ہو, آپ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں کیا, کبھی کسی کچھ بگاڑا نہیں ہے, ہمیشہ مظلوموں کی مدد کی ہے, محتاجوں کی مدد کی ہے, ان کا ساتھ دیا ہے, تو آپ پریشان نہ ہو. کرنا کیا ہے, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں, ان کی حکمت اور اخلاق دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. ورقہ بن نوفل اپنے تجدد بھائی کے پاس جاتی ہیں، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے علماء میں سے ایک عالم تھے، کہتی کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں. ورقہ بن نوفل سنتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ یہ سچ فرما رہے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے تو یہ وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی وہ فرشتہ ہے جو وحی نازل کرتا تھا، وحی لے کے آتا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور اگر آپ سچ فرما رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی، یعنی اس پیارے شہر سے نکالے گی مجھے. تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں جو بھی یہ دعوت لے کے آتا ہے اس کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جن جو انبیاء یہ دعوت لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. یعنی پریشان نہ ہو، تسلی ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حق کے دشمن ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو. اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، آپ کا ساتھ ضرور دوں گا میں. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کو شدید تر عذاب دیا جاتا تھا، تکلیف دہ عذاب، یہاں تک کہ سیدنا عمار کے پورے گھرانے کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا تھا صبح سے شام تک. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے شہیدوں میں سے سب سے پہلی شہید عورت اور خاتون جو ہیں وہ ہیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا عمار کی والدہ ہیں، اور ابو جہل نے بڑی بے دردی سے قتل کیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہیں. اب مشکل تو ہے، آپ کے پیارے ہیں اور ان کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کے پیارے حق پر ہیں، تکلیف دینے والے دشمن باطل پہ ہیں، ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کفو ایدیکم، ہاتھ تک نہیں اٹھانا. اللہ تعالیٰ کا حق اپنے پیاروں سے بھی بڑھ کر ہے. تو مشکل وقت ہے. اب حسن اخلاق دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جاتے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا، صبر کرتے رہو گے تو عن قریب جنت میں بھی داخل ہو جاؤ گے. یہ دنیا تو ایسے ہی فانی ہے، اس میں تندرست لوگ بھی مر رہے ہیں، بیمار بھی مر رہے ہیں، اچھے بھی مر رہے ہیں، برے بھی جا رہے ہیں، اس دنیا میں کوئی رہے گا نہیں، لیکن واللہ دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے، انجام ایک جیسا نہیں ہوتا. اصل بات ہے انجام کی، اور اس سے بہتر کیا انجام ہوگا. دنیا میں صبر کرو، صبر کی کڑواہٹ کو محسوس کرو، اور آخرت میں جنت پالو. اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کون سا اخلاق ہے؟ الدعاء، اور حوصلہ افزائی. ان کو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور ان کی اس مشکل وقت میں رہنمائی کی جا رہی ہے، دعا بھی کی جا رہی ہے. دعا کہاں پہ ہے؟ اس خبر کے اندر دعا ہے. فإن موعدکم الجنة، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تمہارے لیے. کیا وعدہ ہے؟ یوں صبر کرتے رہو حق پر، اگر تمہاری موت بھی ہو گئی، موت بھی آ جائے، تو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مشکل وقت، لیکن اخلاق دیکھیں، حوصلہ افزائی. میں یعنی اب اپنے آپ کو میں کمپیئر نہیں کروں گا، ہم سب اپنے حالات سے بہتر واقف ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ایسے جب معاملات سامنے آتے ہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ آج جو قتل و غارت ہو رہی ہے امت میں، جہاد کے نام پر مسلمانوں قتل عام ہو رہا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ معصوم ہیں، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، کافر ظلم کر رہے ہیں، اور تم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہو؟ نہیں، واللہ تماشا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جہاد عبادت ہے اور اس کی شروط و ضوابط ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا، ضعف اور کمزوری کا زمانہ تھا. یہ دین حکمت کا دین ہے، احکم الحاکمین کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کفوا ایدیکم، جب ضعف امت میں موجود ہے، کمزوری موجود ہے، ایمان کے سب سے پہلے، اور پھر اصل کی طاقت کی کمزوری بھی موجود ہے، بازو بھی کمزور ہیں، اس کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان بھی کمزور ہے، تو پھر اصل اگر جہاد کرنا ہے تو اپنے نفس کا مجاہدہ سب سے پہلے کرو، اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہو. اس دین کا قیام اپنے اندر لے کے آؤ، اور پھر دیکھو پوری زمین کے اوپر دین کیسے قائم ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کیسے اس دین کو پھیلایا تھا؟ کیا خود کمزور تھے اور دین کو بعد میں پھیلایا، یا پہلے اپنے اندر اس دین کو سمایا، خود اس دین پر قائم تھے، اور پھر جا کے اللہ تعالی فضل و کرم سے، اللہ تعالی کی توفیق سے اس دین کو آگے بھی لے کے گئے. تو آج جہاد کے نام پر دہشت گردی جو ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہی غلط فہمی ہے. کیا نعوذ باللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بزدل تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، واللہ ہرگز بزدل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اور جو آیات ہیں جہاد والی، یہ میں بتا دوں آپ کو، ضمن بات آ گئی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ مکی دور تھا، مدنی دور میں تقویت ہوئی ہے، طاقت آئی ہے، اور یہ مکی آیات جو کفوا ایدیکم یہ منسوخ ہو گئی ہیں، اب ہم نے عمل کرنا ہے مدنی آیات پہ، جس میں حکم دیا گیا ہے کہ قتل کرو، مقاتلہ کرو کافروں سے جب تک کہ شرک مٹ نہیں جاتا. محققین علماء، رسول جماعت کی محققین علماء سلف میں سے اور ان کے متبعین خلف میں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی، یہ آیات محکم ہیں، منسوخ نہیں ہیں، اور ان سب پہ عمل کیا جاتا ہے جیسا کہ حالت ہوتی ہے مسلمانوں کی. ضعف کی حالت ہے تو مکی آیت پہ عمل کیا جائے گا، اگر طاقت کی آیت، طاقت کی حالت ہے، قوت کی حالت ہے، پھر مدنی آیات پہ عمل کیا جاتا ہے، وہ یہی حکمت ہے. ورنہ اگر آج ہمارا حال دیکھ لیں، ہمارا ایمان کا حال دیکھ لیں، ہم کیا بتائیں، ہمارے اخلاق کے حال دیکھیں اس سے برے ہیں، اور ہماری طاقت بھی دیکھ لیں، دنیاوی طاقت وہ اس سے بھی گئی گزری ہیں، تو ہمارے ہاتھ میں پھر ہے کیا؟ اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ ابھی جہاد فرض ہے، تو سوائے ہلاکت کے ہوتا کیا امت میں؟ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے حسن اخلاق کی بعض صورتیں بیان کر رہے ہیں، ان میں سے ایک صورت دیکھتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں مختلف قسم کے لوگ رہتے تھے. انصار تھے جو پہلے سے ایمان لے کے آئے تھے، بڑے تڑپ رکھتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں، مہاجرین کی خدمت کریں. دوسرے تھے منافقین، جنہوں نے یہ جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، وہ جنگ بدر جیت چکے ہیں، تو انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل میں کفر باقی تھا. اور تیسرے تھے یہودی، جو اس دین کی ہمیشہ سے دشمن ہے، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، نہ دین اسلام سے، نہ دین اسلام والوں سے، نہ مسلمانوں سے. وہ انتھک کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ سے، کہ وہ مسلمانوں کو اپنے اس دین سے دور کر دے کسی بھی صورت میں. ایک قبیلے، تین قبیلے تھے یہودیوں کے، اور پھر مدینہ کے ارد گرد اعراب بھی تھے جو جاہل تھے، گوار تھے، اور مدینہ کے اندر اور گرد و نواح میں مشرکین بھی تھے جو جنہوں نے ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے. تو یہ سب نئی چیزیں تھیں. اب کیا کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ آ رہے، نئے ہیں، اور مہاجرین بھی نئے لوگ ہیں. اب اس پورے شہر کی تعمیر نو کرنی ہے، در و دیوار کی نہیں، ان کے اخلاق کی، ان کے رہن سہن کی، ان کے دین کی، ان کے فکر کی، ان کے نظریات کی، ان کی سوچ کی. تو سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی، اور پھر یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. اور مواخات، بھائی چارگی مہاجر انصار کے بیچ میں کر دی. دشمن ایک رکھا، ایک وقت میں دس دشمن نہیں. اب سلام کو پتا ہے کہ قریش کبھی راضی نہیں ہوگی. ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا مال و متاع دنیا چھوڑ کے آئے ہیں، وہ پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کا مقصد صرف دنیا نہیں ہے. ان کا مقصد ہے کہ یہ دین کیوں قائم ہو رہا ہے. شرک مٹ جائے، اگر شرک مٹ جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری بقا، ہمارا وجود ہماری پہچان سے، اور شرک ہماری پہچان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پہچان ہی ختم کرنا چاہتا ہے. تو دشمن صرف ایک کو رکھا، مشرکین قریش کو. یہودی دشمن نہیں ہیں، مدینہ کے مشرکین دشمن نہیں ہیں، اعراب جو گرد و نواح میں جاہل گوار شرک پر، یعنی شرک کی جہالت بھی ہے، شرک بھی ہے، اور بے وقوف احمقائی بھی ہے، وہ بھی تو موجود تھے. لیکن دشمن صرف ایک رکھا. ایک وقت دس دشمنوں سے لڑ نہیں سکتے ہو. یہ اخلاق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل اوقات میں. آج بعض لوگوں نے جو جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، کس سے پنگا نہیں لیا ہو مجھے بتائے؟ کسی کو چھوڑا ہوا ہے؟ کوئی کبھی دھماکہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، کبھی دھماکہ فرانس میں ہوتا ہے، کبھی دھماکہ امریکہ میں ہوتا ہے، کبھی کہاں پہ ہوتا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم سارے کافروں کو ایک وقت میں ماریں گے. کیسے مارو گے ایک وقت میں سارے کافر؟ جس اسلحے سے تم ان کو مارنا چاہتے ہو، وہی انہی کا ایکسپائرڈ اسلحہ تمہارے پاس ہے جو وہ بھیج دیتے آپ لوگوں کو. نہ تو آپ کے پاس بازو کی طاقت ہے صحیح طریقے سے. اور امت کی حالت دیکھ لیں، ایمان کی طاقت آپ کے سامنے ہے. تو یہ اخلاق نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاہدے کر لیے دوسروں سے، اور ایک ہی دشمن کو سامنے رکھا. کامیابی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کامیابی ہوئی. اور آج اگر مسلمان نے یہ راستہ اختیار کر لیا، حکمت عملی کا، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو مزین کیا، تو انشاءاللہ دیکھیں کہ مسلمان میں عزت کیسے واپس آتی ہے، اور کامیابی کیسے دوبارہ ملتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے ایسے مسائل آئے ہیں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ احزاب میں، جنگ بنی قریظہ میں، جنگ تبوک میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے رہے. نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی حکم دے دیں، صاحب کا حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن پھر دیکھیں مشورہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے. اور مشورہ کا جو حسن اخلاق ہے میرے بھائیو، واللہ بہت بڑی خوبصورت چیز ہے. کیا جاتے اپنی بیوی سے مشورہ کر لیں؟ دیکھیں ہم کرتے اپنی مرضی ہیں، لیکن وہ بھی تو آپ کی اہلیہ ہے، اس کا حق نہیں ہے؟ بعض اوقات رشتے بچوں کو کرتے اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں، بیوی خبر تک نہیں ہوتی کیا ان کی اولاد نہیں ہے. بعض اوقات گھر میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، سب سے مشورہ کرتے ہیں، بیوی کو اس لائق سمجھتے ہی نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ بیچارے بے وقوف ہی ہے، مشورہ لینے میں کیا حرج ہے؟ کرتے تو پھر بھی اپنی مرضی ہونا کیا جاتے، اس کا تھوڑا سا اس کی عزت ہی رکھ لو تھوڑی سی. اس کو یہ بھی احساس ہو کہ آج ایسا کوئی شخص میری زندگی میں ہے جو مجھ سے مشورہ بھی لیتا ہے، ورنہ بیچارے سے کون مشورہ لیتا ہے؟ بچے کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم پڑھ لکھ گئے ہیں اور ہماری مرضی چلے گی گھر میں، اب تو ماں تو بیچارے ویسی جاہل ہو گئی ہے، جو گھر کی سب سے بڑی عزت والی شخصیت ہے پتہ ہے کون ہے؟ پورے گھر میں ماں ہے. آج ہمارے گھرانوں میں ماں کی کیا عزت ہے دیکھ لیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال بات گھر کی ہے تو گھر کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے گھر کے اندر، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے، نو بیویاں ہیں اور ایک ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے پاس جاتے تھے. تو اس رات میں جو باری تھی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے کچھ کھانا پکایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا، تو انہوں نے خادم کو بھیج کے کھانا بھجوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ دیکھا کہ ان کی باری میں کسی اور بیوی نے کچھ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو غصے میں آئی اور اس خادمہ کے ہاتھ میں ہاتھ پر ہاتھ پہ ہاتھ مارا، وہ پیالہ گر گیا اور ٹوٹ گیا، وہ جو کچھ اس میں تھا وہ بھی بکھر گیا. اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا محل تھا، کتنے کمرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے؟ 10-20 کمرے تو ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں چلا ہوگا. ایک ہی کمرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دیکھیں آپ، اس دنیا میں، اس بڑی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دیکھیں آپ، مسجد نبوی سے جڑا ہوا ایک ہی کمرے کا گھر ہے جو 2 اسکوائر میٹر سے بڑا نہیں ہے. ہمارے کمرے اگر 4x4 نہ ہو یا 3x4 نہ ہو تو ہمارے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. صرف کمرے کی بات کر رہا ہوں، میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طریقے سے اس کھانے کو گرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور زمین سے اس کھانے کو اٹھاتے ہیں اور ایک برتن لیتے سیدہ عائشہ کا اور اس برتن کو جو ہے وہ اس شخص کو دے دیتے کہ آپ جاؤ اسے لے کے جاؤ، اور اس کو کہتے ہیں اب مسئلہ تو ہو گیا، اب وہ بیچارہ خادمہ بھی پریشان ہے کیا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد غارت امکم، تمہاری ماں کی غیرت جاگ گئی ہے. سوکنے کی ایک جیلسی ہوتی ہے نا آپس میں، بس وہ جاگ گئی ہے، یعنی اس کا قصور نہیں ہے، اتنی بڑی غلطی میں بھی قصور نہیں. میں ایک بیوی کھانا بھیج رہی ہے، ان کا بھی خاوند ہے، کوئی زہر تو نہیں اس میں شامل کر دیا، ابھی اتنی توڑ دیا جا کے کھانے کو اور پیالہ بھی توڑ دیا، غصے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن دل میں اتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رہا نہیں گیا سیدہ عائشہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اتنی محبت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ کے بدلے پیالہ واپس کر دیا، کھانا جو گر گیا اس کی صفائی بھی کر دی، جس کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہو اس کو جواب بھی مل گیا کہ معاملہ یہ ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ زندگی بھر نہیں بھولی. خود روایت کرتی ہیں، ورنہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے راوی کون ہے؟ سید عائشہ خود ہے رضی اللہ عنہ. یہ گھر کے اندر کی بات ہے، ہمارے بیویوں سے غلطی ہوں یا نہ ہو ہم کیا جواب دیتے ہیں ان کو؟ اگر ہماری بیوی ایسا کچھ کرتی تو ہم کیا کرتے؟ ایک جملے میں جواب مل گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں لیکن آپ نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن یوں نہیں فرمایا، اس محبت کو قائم رکھا، غلطی کا احساس بھی دلایا، لیکن اس خوبصورت انداز سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عربی آیا بدو داخل ہوا چلتا گیا مسجد کے اندر اور کونے کے قریب جا کے پیشاب کرنا شروع کیا. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور اس بدو بے وقوف کو دیکھیں, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے, یعنی آپ بے وقوفی کی انتہا دیکھیں. آپ اگر پیشاب کرنا ہے تو باہر تھوڑی جگہ, اللہ کی زمین کتنی بڑی ہے بھائی, لوگ اسے دیکھا کہ بس یہ جگہ ہے اور اس میں کچھ لوگ دوسری سائڈ پہ بیٹھے, میں سامنے جا کے پیشاب کر لیتا ہوں. اچھا مسجد میں کتنی بڑی تھی اس زمانے میں جتنی آج ہے, چھوٹی سی مسجد تھی. یعنی جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص ایک کونے سے دوسرے کونے والے بالکل آسانی سے دیکھ سکتا ہے. یعنی اس عربی کی ضرورت دیکھے لوگوں کے بیچ میں آ کے وہ اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد اتنی بڑی, بعض لوگ سمجھتے ہیں اتنی بڑی مسجد ہوگی کسی کونے میں جا کے کر دیا ہوگا بیچارے نے, نہیں. تو بعض صحابہ اٹھے اور اسے روکنے کی کوشش کی, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ, چھوڑو اسے. ایک شخص مسجد میں پیشاب کر, اسے چھوڑ دیں. عجیب سی بات ہے بھائی, یہ عجیب سی بات تو ہے, لیکن یہ اخلاق ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسے پریشان نہ کرو. جب اس نے پیشاب کر لیا, بادشاہ صاحب قریب گئے, کچھ راستے میں تھے, اس نے آواز سنی کہ بعض لوگوں نے میرے خلاف کوئی باتیں کی ہیں, مجھے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب بدو ہے, اسے کچھ نہیں پتا کہ تمیز کیا ہوتی ہے, ادب کیا ہوتا ہے, بات کرنے کا سلیقہ کیا, اسے کیا پتا ہے. جب پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا گرا دو. پھر وہ شخص آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مساجد یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, ان مساجد میں نماز پڑھی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ گھروں میں گندگی نہیں پھیلائی جاتی, یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے, یہ پاک جگہ ہے, پاکیزگی کی جگہ ہے. دو لفظوں میں وہ عربی جب یہ سن لیتا ہے, اب اسے پتہ تو چلا کہ میں نے کچھ کیا, غلط تو کیا ہے, یہ تو اس کو تو اندازہ ہو گیا, ورنہ پھر اس کو پتہ نہیں وہ غلط کر رہا ہے. لیکن جب دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اسے روکنے کے, اسے اندازہ ہو کہ میں نے کچھ کیا, غلط کیا, لیکن ایک ہٹ درمی ہوتی ہے اور ایک بے وقوفی کی وجہ سے, احمقائی کی وجہ سے غصے میں بعض اوقات عقل کام کرتی نہیں ہے, تو غصہ تو اسے آیا. لیکن جب یہ الفاظ سنے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو عربی ہاتھ اٹھا کے, عربی ہاتھ اٹھا رہا ہے, کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد پر رحمت نازل فرمائے, اور ہمارے سوا کسی پہ رحمت نازل نہ فرمانا, یعنی یہ جنہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی ان پر رحم نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ وسیع رحمت کو تنگ کر دیا ہے, یعنی اس کو بھی جواب دے دیا, رحم اس کو بھی کر دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسئلہ ہوا اور بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس کا حل دیکھیں آپ, اخلاق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ. اگر اسے پیشاب کرنے سے فوراً روک دیتے, دیکھو ہوتا کیا, کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ فوراً اس کا حل یہی ہے روک دو اسے پیشاب کرنے سے, اگر کوئی قریب جاتا اسے روکتا تو اس وقت پیشاب ایک جگہ پہ کر رہا تھا تو اس کے ہلنے سے پیشاب ادھر سے بکھر جاتا, پہلی بات تو یہ ہے. اب ایک جگہ پہ پیشاب کی صفائی آسان ہے یا بکھرے ہوئے پیشاب کی صفائی آسان ہے, عقل والے کہاں ہیں؟ اچھا, اور پھر اگر اسے پیشاب روکنے پر مجبور کیا جاتا اور وہ پیشاب روک دیتا تو بیماری بھی پڑ سکتی ہے, تکلیف بھی ہو سکتی ہے, نہیں؟ تو اس کی صحت کو سامنے رکھا, مسجد کی پاکیزگی کو سامنے رکھا, اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ کرنا کیا ہے. اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ کریں, اس سے پہلے کہ آپ مسئلے کا حل کریں, پہلے سوچیں کہ مسئلے کا حل کرنا کیسے ہے. یہ اخلاق ہیں, اور جب تک نرمی موجود ہے آپ کی زندگی میں تو خیر موجود ہے واللہ. اور جب یہ نرمی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کسی خیر کی توقع نہ کرنا. اور پھر اس زمین کو ٹکڑے کر جو پیشاب سے خراب ہو گیا, ناپاک ہو گیا, اس کا حل کیا ہے؟ پانی سے اسے پاک کر دیا جائے, پانی کا ایک ڈول گرا دیا, مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اب یہ سبق تھا صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین, تربیت تھی ان کی کہ آپ کی زندگی مشکل اوقات آئیں گے, ایسے اوقات آئیں گے, آپ نے کرنا کیا ہے, ان مشکلات کا حل کیسے کرنا ہے. جوش و جذبات سے مشکلات کا حل نہیں ہوتا. یہ جوش و جذبات تھا بعض صحابہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت ہے, حرمت کی پامالی کی جا رہی ہے, تو اس جوش کی وجہ سے وہ اٹھے اپنی جگہ سے. لیکن اللہ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نے اس مسئلے کو حل کر دیا, اور ان کو بھی سبق ملا کہ معاملات کا حل جذباتوں سے نہیں کیا جاتا, معاملات کا حل حکمت سے کیا جاتا ہے, حلم سے, بردباری سے کیا جاتا ہے. تو اس قصے میں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے, یہ سب یہ ساری چیزیں, کیونکہ اخلاق تو ایک چیز تو نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ اخلاق تھی. ایک مرتبہ وقت ہو گیا ہے, ایک اور مشکل وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کرتے تھے کون ہے؟ سید عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہما. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیں آپ, سید عائشہ پر زنا کی تہمت لگا دی گئی. ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے, سید عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں, ان کا ہار جو اپنی بہن سیدہ اسماء سے ادھار میں لیتی ہیں, ان کے پاس اپنا ہار بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں آپ, عورت ہمیشہ خوبصورت بننا چاہتے اپنے خاوند کے سامنے, تو اپنی بہن سے ایک ہار ادھار بھی لیا, تو آپ سے میں پہنوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگے گا. تو اچانک جہاد پہ جانا پڑا, سفر کرنا پڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے, قرآن بھی سیدہ عائشہ کا نکلا, تو انہیں موقع نہیں ملا کہ میں ہار واپس کر دوں, تو فوراً چلے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رات کو قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں, واپس آتی ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے سفر سے واپس مدینہ کی طرف آ رہے ہیں, وہ ہار گم ہو جاتا ہے, تو تلاش کرنے کے لیے جاتی ہیں, اور جو قافلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جو ہیں سارے واپس چلے جاتے ہیں. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے خاص ہودج تھا, جیسے ڈولی ہوتی ہے نا ڈولی, اسے ہودج کہتے ہیں, اسے دو صحابہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے, اور پھر اس طریقے سے امہات المؤمنین سفر کیا کرتی تھی, کیونکہ ایک خاص طریقہ تھا سفر کرنے کا, خاص پردے میں رہتی تھی. تو دو صحابی ہیں, انہوں نے اٹھایا, انہیں محسوس تک نہ ہو کہ کوئی اندر ہے کہ نہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں ممکن ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی جب شادی ہوئی, اور پھر ان کی جسامت کیسی تھی؟ بالکل دبلی پتلی تھی, کم عمر ہے, دبلی پتلی ہے, اور خود جو ہودج ہے اس کا وزن اپنا بھی تھا, تو اس پہ اگر آپ 10 کلو 15 کلو ڈال دیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس میں, یا 20 کلو کر دیں آپ, 25 کلو کر دیں آپ, کوئی فرق نہیں پڑتا, عام طور پہ اٹھانے والوں کو پتہ نہیں چلتا. تو انہیں اٹھایا, انہیں محسوس نہ ہو کہ کوئی بھی نہیں اندر, چلے گئے. سید عائشہ واپس آتے دیکھتے کوئی ہے نہیں. اب یہ بھی دیکھیں تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, پریشانی تو ہوئی لیکن کس طرف جائیں, کیا پتہ رات ہے اور پتہ بھی نہیں کہ کس طرف جانا ہے, اور اکیلے عورت کہاں جائے گی, تو اپنی جگہ پر انتظار کیا. یہ حکمت عملی ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں پہ گم ہو جاتا ہے, خاص ہمارے بچے جو ہیں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, دوڑا نہ کریں, جہاں پر آپ کو چھوڑ کے گئے وہ ادھر ہی بیٹھے رہیں, انتظار کریں, آپ کو لینے والے ادھر ہی آئیں گے جہاں پہ آپ کو چھوڑا ہے, اگر آپ دائیں بائیں بھاگ جاتے پھر کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو؟ وہیں پہ انتظار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، جب بھی جہاد سے واپس آتے تو ایک صحابی کو ہمیشہ سب سے آخر میں رکھتے، اگر راستے میں کوئی چیز گر گئی ہے یا کوئی چیز بھول گئے کوئی، تو وہ صحابی جو سب سے آخر میں آتے اور چیز دیکھ کے آتے. جب وہ صحابی آئے تو دیکھا سید عائشہ زمین پر سو رہی ہیں. سبحان اللہ. تو استرجاع کیا؟ استرجاع کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ کہ ایک مصیبت ہے. مصیبت کیا ہے؟ آزمائش ہے. یعنی ام المؤمنین ہیں، وہ بھی اکیلے، میں بھی اکیلا ہوں، اور مدینہ منافقین بھی رہتے ہیں، تو خدشہ سب سے پہلے ذہن میں آیا ہے. اس سے پہلے مصیبت سے سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ ان الیہ راجعون. سبحان اللہ. تو اپنا اونٹ قریب کرتے ہیں اور سید عائشہ اونٹ پر بیٹھ جاتی ہیں اور خود اونٹ کی لگام پکڑ کے چلے آتے ہیں. آپ سر مدینہ پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ قریب تھا، مدینہ پہنچ گئے. تو جب مدینہ میں داخل ہوئے تو منافقین میں سے بعض لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ دونوں اکیلے آ رہے ہیں، خیر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی زنا سے دونوں بچ نہیں سکتے، نعوذ باللہ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، دل میں بغض نفرت ہے، کفر ہے دل میں. منافقین کا کام کیا ہے؟ تو یہ بات عائشہ سے پھیل گئی. سید عائشہ کی معصومیت دیکھیں آپ، ان تک خبر پہنچی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ سے کچھ کہا نہیں. کیا کہتے؟ اگر یہ پوچھ لیتے ایسا ہوا تو کیا شک کرتے اپنی بیوی، اپنی پیاری بیوی پہ؟ نعوذ باللہ. وہ بھی ہمیشہ یاد رکھتی، آپ نے پوچھا تو تھا نا مجھ سے، شک تو کیا تھا نا مجھ پہ. کیونکہ بعض لوگ کہتے پوچھا کیوں نہیں، اگر پوچھ بھی لیتے، مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں. ہر انسان اپنی بیوی سے بہترین طریقے سے واقف ہوتا ہے. ہم ناقص انسان ہیں، ہمارے بیوی بھی ناقص ہیں. میں اس عظیم شخصیت کی بات کر رہا ہوں جن کا گھر ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہے، جن سے افضل کوئی ہے نہیں. تو کیا نعوذ باللہ ہم شک کرتے تھے؟ نہیں واللہ. لیکن اس مسئلے کا حل چاہتے تھے. حل کیا تھا؟ لوگ میں جا کے کہہ دے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، کون مانتا؟ کہتا اپنی بیوی کی بات ہے نا، اس لیے دفاع کر اپنی بیوی کا، اپنی پیاری بیوی اس لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان نہ کر سکے. تو حکمت عملی کیا تھی؟ خاموشی اختیار کی جائے. لیکن جو ان سے یہ غلطی ہوئی کہ اس دیر سے آنا، اس طرح کی ایک ہار کی وجہ سے یہ سارا کام کرنا، تھوڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگواری تھی. تو سید عائشہ فرماتی ہیں، سید بخاری کی روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ساتھ جو تعلق تھا اس میں کچھ فرق میں نے محسوس کیا. محبت کی انتہا دیکھی آپ نے، کہ زبان سے کچھ نہیں کہا، رویے سے کہ تھوڑی سی میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ خفا ہے. تو سید عائشہ نے جب یہ محسوس کیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں، چلیں گے. تو ایک مرتبہ جیسے عورتیں جاتے قضاء حاجت کے لیے، ام مصطح چلتے چلتے ان کا پاؤں ان کے عبائے میں تھوڑا سا پھنسا، تو جیسے گرنے کی حالت ہوتی ہے، تو اس نے اپنے بیٹے مصطح کے تعلق سے کچھ کہا. سید عائشہ نے کہا مصطح کو آپ نے کیوں اسی طریقے سے، یعنی اس کا برا ذکر، اپنا ہی بیٹا ہے، کیوں یعنی اس کی برائی کیوں کی ہے؟ دیکھیں پاک دل دیکھیں، یعنی کسی غیبت بھی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں پسند نہیں کرتے، کہتے تمہیں نہیں پتہ اس نے کیا کہا. کہ مجھے نہیں پتہ اس نے کیا کہا. کہتے تمہارے خلاف تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں. پہلی مرتبہ سید عائشہ کو پتہ چلا کہ اس کے خلاف کچھ باتیں ہو رہی ہیں. الغرض سید عائشہ واپس آتی ہیں، شدید تکلیف میں ہوتی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب حکمت عملی دیکھیں، اخلاق نبوی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو سید عائشہ سے کچھ کہا نہیں، پھر اپنے والدہ گھر جانے دیا، اور پھر مشورہ کیا صحابہ کرام سے بھائی یہ لوگ کیا کہتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، مقام کو دیکھتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، عورتیں کچھ کم ہیں کیا؟ تو اس طریقے سے بات فرمائی. سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا انس اور دیگر صحابہ سے مشورہ کیا، سیدنا بریرہ سے جو سیدہ عائشہ کے بالکل ساتھی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی سیدہ عائشہ سے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی، ہم نے ہم گواہی دیتے ہیں. الغرض وحی نازل ہوتی ہے اس لمبے عرصے کے بعد، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے کہ سید عائشہ بری ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کبھی بھی کہ خبیث عورتوں کے خاوند اچھے اور طیب ہوں اور اچھے اور طیب کی بیویاں خبیث ہوں. خبیثوں کے خاوند خبیث ہوتے ہیں، خبیث عورتوں کے خاوند خبیث ہوتے ہیں، اور طیب عورتوں کے خاوند طیب ہوتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطہرہ بھی طیب ہیں، اور نعوذ باللہ اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ازواج مطہرات میں سے کوئی خبیث ہے، تو اصل تہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، بیوی پہ نہیں ہے. فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. اور جنہوں نے بعض صحابہ جنہوں نے مصطح، سیدنا مصطح تھے، سیدنا حسان بن ثابت تھے، جنہوں نے یہ بات کہی کہنے والوں کے ساتھ، ان پر حد قائم کی گئی، حد القذف، کوڑے 80 کوڑے مارے گئے. منافقین کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس لائق نہیں ان کو کوڑے مارے جائیں، کیونکہ کوڑے مارنے سے تکفیر ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے کوڑے مارنا، جو ہے جس کو حد قائم کر دی گئی ہے دنیا میں، اب آخرت اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ کفارہ ہے دنیا میں ہی. تو منافقین کو کچھ نہیں کہا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اخلاق دیکھیں کہ کس طریقے سے اس مشکل سے مشکل وقت میں ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اور اس انتظار میں تھے کہ اب فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، اور واقعی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور آج ہم قرآن مجید میں سورۃ النور میں پڑھتے ہیں، غالباً 10 آیات، 10 سے زیادہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سید عائشہ صدیق بنت صدیق غلانہ جو ہیں وہ بری ہیں، ہر تہمت سے بری ہیں، وہ پاک ہیں اور ہمیشہ پاک رہیں گی. رب اللہ تعالیٰ عنہ من الصحابہ اجمعین. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان میں سے بعض کا میں نے ذکر کیا، لسٹ بہت لمبی ہے لیکن اس میں اکتفا کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں صحابہ کرام میں سے، ان کا کیا طریقہ تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے. میں چند ایک دو قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سید ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت، اب ان کا اخلاق دیکھیں، مشکل ہے، مصیبت ہے، صحابہ کرام کو صدمہ پہنچا ہوا ہے، سید عمر بن خطاب عنہ تک بھی پریشان ہے، نہیں ماننے کو تیار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں سید ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانے پر بوسہ دیتے ہیں، فرما طب تحی امیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں حمد و ثنا کے بعد، من کان یعبد محمد فان محمد قد مات. آپ ذرا غور کریں، یعنی فرما من کان یعبد رسول اللہ، محمد کا نام کیوں لیا، رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا، کیونکہ مقام ایسا ہے، اگر رسول اللہ کہتے تو دل میں اور نرمی آتی اور جذبات ابھرتے، لیکن یہاں پہ مقام ایسا ہے یہ بیان کیا جائے. فإن رسول اللہ قد مات، رسالت کا دروازہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی موت نہیں آتی ہے، یعنی اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں کیونکہ وہ بشر ہیں، تو جو محمد کی عبادت کرتا ہے سبحان اللہ، جو عبادت کا لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ جو مر جاتا ہے اس کو عبادت کے کیا لائق ہے. تو عبادت کا عظیم بلند درجہ دیکھیں آپ، تو عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ عبادت کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، ثابت قدمی ہے، حکمت عملی ہے، حلم ہے، بردباری ہے، جذبات سے کام نہیں، جوش سے نہیں، ہوش سے، علم سے کام لینا ہے. اور پھر صدیق ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہی دیکھیں آپ، بعض لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان کو دیتے تھے، وفات پا گئے، زکوٰۃ بند، نہیں دیں گے ہم. اخلاق دیکھیں، اخلاق نبوی دیکھیں، علم کی بنیاد پر، علم کی روشنی میں. فرماتے ہیں اگر ایک کوڑا بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور آج وہ کوڑا بھی، رسی بھی روک دیتا ہے، میں اس کے بھی خلاف جنگ کروں گا میں، کہ اللہ تعالیٰ کا دین سب سے پہلے ہے. میرے بھائی دین ہے تو ہماری پہچان بھی ہے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی میں کہنا چاہتا تھا، آخر راز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا؟ جانتے ہیں سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج موجود نہیں ہے، وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں قرآن موجود نہیں ہے آج، تعلیمات وہی آج بھی موجود ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. ہم پڑھتے ثواب کے لیے، اجر کمانے کے لیے، اخلاق جیسے بھی ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم تو پیدائشی اچھی اخلاق والے ہیں. حسن اخلاق کی تو ان کو ضرورت تھی جن کے اخلاق اچھے نہیں تھے، جنہوں نے اپنے اخلاق قرآن مجید پڑھ کر اچھے کیے. ہم تو اجر ثواب کے لیے پڑھتے قرآن، بس شاید نازل بھی اسی لیے ہوا ہے. سبحان اللہ، کان خلقہ القرآن، یہ اصل راز ہے. دو نمونے اور دیکھ لیں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. سیدنا معاویہ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں. اب طواف کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے چاروں ارکان کو ہاتھ لگاتے ہیں. کعبے کے کتنی رکن ہیں؟ چار ہیں. اور حضرت کو بوسہ دیا اور چاروں ارکان کو ہاتھ لگا رہے ہیں. اب مسئلہ تو ہے، اب امیر المؤمنین کا مقام بڑا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے ایک غلطی دیکھی، اب نصیحت تو کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین سب سے بلند ہے، لیکن اخلاق دیکھیں، ادب دیکھیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برائی سے بس ہاتھ سے روکنا ہے برائی کو، ہم نہیں دیکھتے کون ہے برائی کرنے والا. نہیں، ادب ہے، اخلاق ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے جیسے کہ آپ کر رہے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھر میں سے کوئی چیز ایسی جس میں برکت نہ ہو. پورے گھر میں تو برکت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اب جواب اس کے پاس بھی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس آیت کا ایک حصہ پڑھ لیتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے اسی حدیث کی تکمیل میں، سیدنا معاویہ فرماتے ہیں صدقت، آپ نے سچ فرمایا ہے. فوراً رک گئے، اپنا ہاتھ اٹھا لیا. بوسہ حضرت اسد کو دیا جاتا ہے، ہاتھ رکن یا معنی کو لگایا جاتا ہے، باقی جو دو کونوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ جو کعبے کی تعمیر ہوئے ہے ابھی جو موجود ہے، یہ وہ تعمیر جو قریش نے کی تھی، حلال پیسہ کم پڑ گیا تھا، کعبے کو چھوٹا کر دیا تھوڑا سا، جو حجر اسود رکن معنی کو ویسے رہنے دیا جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی تھی، جو باقی شمالی دو رکن ہیں ان کو کم کر دیا. تو یہ رکن جو ابھی موجود کعبے کے رکن نہیں، کعبے کے اندر کا حصہ ہے، تو اس لیے اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا، ہمارے لیے کافی ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کیوں، تو یہ آیت ہی کافی اس کے لیے، لیکن حکمت اس کے پیچھے کیا ہے اگر کوئی جاننا چاہے تو یہ بھی حکمت ہے کہ دو کو لگاتے ہیں، باقی دو کو نہیں لگاتے، دین ہمارے لیے ہی کافی ہے. لیکن وجہ یہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کیونکہ یہ کعبے کا حصہ نہیں، رکن مکمل ہوا ہی نہیں ہے، یہ کونا ہی نہیں ہے. اگر کونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب ہاتھ لگا لیتے، کیونکہ رکن معنی کو بھی تو ہاتھ لگایا ہے، وہ صحیح کونا ہے. یہ صحیح کونا نہیں ہے جو دو کونے ہیں شمال کی طرف. الغرض مسئلہ ہوا حل ہوا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس پہ بات میں ختم کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے اخلاق دیکھ، کیسے نبوی اخلاق تھے ان کے. مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص آ کے یہ سوال کرتے ہیں، اے امام صاحب میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور ادھر سے باندھنا چاہتا ہوں احرام میں، مسجد نبوی سے. امام مالک فرماتے ہیں آپ میقات سے جا کے احرام باندھو. تو وہ شخص کہتا ہے چند ہی میلوں کا فاصلہ، فرق کیا پڑتا ہے؟ یعنی مسجد نبوی زیادہ برکت والی جگہ ہے، مبارک جگہ ہے، میں یہاں سے احرام کیوں نہ باندھوں؟ عقل تو یہ کہتے کہ یہاں سے احرام باندھو. اور معاملہ اگر ہے میقات تک جانے کو تو صرف چند میلوں کے فاصلے کا فرق ہے، فرق کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. فتنے کیا بات ہے؟ چند میلوں کے فاصلے کی تو بات ہوئے، کیا فتنہ ہے اس میں؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کو کے حصے کو کوٹ کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سبحان اللہ، وہ لوگ آگاہ ہو جائیں جو لوگ اب سب کی مخالفت کرتے ہیں، کہ وہ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں یا عذاب علیم میں نہ مبتلا ہو جائیں. بات چند میلوں کی نہیں ہے، بات فاصلے کی نہیں ہے، بات اتباع سنت کی ہے. اب اخلاق دیکھیں، حلم ہے، بردباری ہے، غصہ، جوش، جذبات نہیں ہے، علم کی روشنی میں حلم سے کام لیا ہے، اسے سمجھایا ہے کہ بات فتنے کی تو ہے اور اس کی دلیل بھی یہ ہے. یہ کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وسلم. سلف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بہترین طریقے سے پہچانا ہے. ہم خلف ہیں، ہم نے کیا پہچانا ہے؟ ہماری پہچان ہمارے اخلاق سے ہے، اس لیے آج ہماری پہچان ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور سلف کی پہچان ان کے اخلاق ہے، اس لیے اللہ کی قسم وہ آج بھی آسمان پر چمکتے ہوئے تارے جیسے ہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ابوبکر صدیق کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے متبعین اور من تبع احسان الی یوم الدین کون لوگ ہیں، کیونکہ ان کے اخلاق اخلاق مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح اور منہج کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اخلاق کو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے، محض اپنے فضل و کرم سے. ہم کمزور ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، حقیر ہیں، مسکین ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو آپ وسلم کے اخلاق اور صحابہ کرام کے اخلاق جیسا بنا دے، ہمیں متبعین بنا دے، مبتدعین میں سے نہ بنائے. ہمارے لیے سنت کا راستہ آسان کر دے، توحید کا راستہ آسان کر دے، جنت کا راستہ آسان کر دے. یا اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.